حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
ان 10 دنوں میں ہم نے اپنے درمیان روشن کی ہے، اے خدایا اسے شرف قبولیت عطا فرما، اور جس خانوادے نے اس کا انتظام کیا ہے، جس محبت سے کیا ہے، ایک آپ کا خلوص ہے کہ آپ یہاں پر آتے ہیں، ایک پڑھنے والے کی خدمت کے وہ خلوص کے ساتھ پڑھے، اور ان دونوں سے بڑھ کر فرش بچھانے والے کا خلوص، خلوص سے نہ بچھائے تو آنے والے اپنے مقام پر رہ جائیں گے، پڑھنے والا اپنے علم کے ساتھ رہ جائے گا، اس کا خلوص بہت معتبر ہے، اس کے تمام تر حاجات کی برابری کے لیے، اور جتنے لوگ اس عشرے مجالس میں دام درہم سخن شرکت فرماتے رہے، جو جو حاجات رکھتے ہیں، خاص طور سے اگر کوئی اسیر ہیں، جیل میں ہیں، آل محمد کے چاہنے والے ان کی رہائی کے لیے، اور اگر کوئی آپ حاضرین میں سے، آپ کے عائشہ میں سے کوئی بیمار ہیں، ان کی شفا یابی کے لیے، کوئی پریشانی ہاں ان کی پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے ہم وسیلہ بناتے ہیں، امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدایا تمام کی حاجات کو پورا فرما دے. سلسلہ گفتگو سورہ مبارکہ الطور کے حوالے سے رہا، اور سورہ مبارکہ الطور کے مختلف فضائل بیان میں کرتا رہا اپنی خدمت میں. سورہ طور کا نشان سورہ ترتیب مصحف عثمانی کے اعتبار سے نمبر 52، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے نمبر 76 ہے. البتہ قرآن میں آپ ڈھونڈیے گا تو نمبر 52 ملے گا آپ کو، اور جب وہ قرآن آئے گا جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ
السلام صلی اللہ علیہ وسلم، محمد آل محمد
76، اس قرآن میں ڈھونڈیے گا تو نمبر ہے 76، اس قرآن میں نمبر 52. اس کے بہت سارے فضائل مناقب، البتہ بہت لمبا چوڑا سورہ نہیں ہے، 49 آیات ہیں اس کی. سرکار ختمی کے مرتبہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم،
اگر کوئی شخص سورہ مبارکہ طور کو تلاوت کرے تو خدا اسے آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما دیتا ہے. روایت کے الفاظ بتاتے ہیں کہ شاید یہ ایک مرتبہ تلاوت کا ثواب ہے، اس میں کوئی تعداد نہیں ہے، دنوں کی قید نہیں ہے، وقت کی بات نہیں ہے، کبھی زندگی میں، اور خاص طور سے اس عشرے کی برکت سے اگر آپ کو موقع نصیب ہو یا تلاوت کر چکے ہوں گے یا انشاءاللہ کر لیجئے گا، سورہ طور کی تلاوت انسان کو آخرت کے عذاب سے بچاتی ہے، اس کا فرمان سب سے سچا پیغمبر ہے. اور اب اس کے بعد آیت نمبر 21 اپنی خدمت میں تلاوت ہو رہی تھی، آج پھر دہراتا ہوں اور اس کا ترجمہ اپنے ثواب کے لیے تمام سامعین کی خدمت میں. شاید اس اشرے کی برکت سے اگر کوئی والدین بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے لیے، کوئی اولاد بیٹھی ہوئی ہے تو ان کے لیے، جو لوگ ایمان لے کر آئے اور ان کی ذریت میں ایمان لانے میں اپنے والدین کی پیروی کر لی، تو خدا کہتا ہے ہم دونوں کو جنت میں ملا دیں گے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان.
جنت میں اگر آپ کی خواہش ہے کہ فیملی پیکج ہو، فیملی رہائش ہو، جس کو فیملی سے محبت ہے، ہاں کچھ ہوں گے ایسے جنہیں خدا سے ہی محبت نہیں تو فیملی سے کیا محبت ہوگی، ان کو تو میں استثناءات میں سمجھتا ہوں. جہاں انسانیت ہے وہاں الفت ہے، جہاں الفت ہے وہاں حسینیت ہے، اور جہاں حسینیت ہے وہاں خاندان رشتوں کا احترام ہے. یہ اگر آپ کی میری خواہش ہے کہ ہم اگر اچھے مقام پر جاتے ہیں پکنک کے اعتبار سے کہہ لیجیے، یا مقدس مقام پہ زیارات کے اعتبار سے جاتے ہیں، تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ کاش ہمارے بچے ساتھ میں ہوتے، ہمارے گھر والے ساتھ میں ہوتے. تو اگر یہاں خواہش ہے تو وہاں بھی خواہش کیجئے کہ سب ساتھ مل کر جائیں، پوری فیملی جنت میں ایسے جائے کہ جیسے یہ جنت یہاں کے لیے تھی وہ جنت وہاں کے لیے.
نعرہ حیدری پر محمد والے محمد بلند ترین سلوات، محمد والے محمد.
وما علقناهم من عملهم من شيء، اور خدا ان نیک صاحبان ایمان کے اعمال میں کوئی کمی واقع نہیں ہونے دے گا، یعنی ان کے نیک اعمال اپنے مقام پر رہیں گے، ذریت کو ان کے ساتھ دے جا کے ملا دے گا. وکل امرئ بما کسب رهین، اور ہر انسان ہر شخص اپنے ہی ہاتھ سے انجام دیے ہوئے اعمال میں گروی رکھا گیا ہے. اچھے اعمال کیے تو جنتی ہو گیا ہے، برے اعمال کیے جہنمی ہو گیا ہے. یہ اپنے مقام پر ہے کہ اعمال اچھے ہوں تو جنت ہے، اعمال برے ہوں تو جہنم ہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بانٹنے والا تو علی ابن ابی طالب ہے، جنت بھی بانٹتا ہے. اور
نعرہ حیدری حیدری پر محمد والے محمد صلی
اللہ علیہ وسلم. امام کی پوری زندگی خلاصہ بیان ہو چکا ہے. 47 سال کچھ گزارے امام نے، مدت حیات ظاہر میں کیا کیا آپ کے معجزات ہیں، بچپن سے جوانی تک، جوانی سے آخر روز شہادت تک. اور آج پھر میں دہراؤں گا پچھلے سال کے عرصے سے 5 باتوں کو جو اس سے پچھلے سال شروع کی گئی تھی، تاکہ یہ ایسے یاد ہو جائیں جیسے سرکار سید الشہداء کی وصیت یاد ہے کہ مدینہ سے نکلتے ہوئے آپ نے اپنا میسج کے پاس کیا تھا کہ میں کیوں نکل رہا ہوں. جیسے مولا حسین کا میسج اہم ہے، ایسے مولا حسن کی وہ صلحوں کا عنوان اہم ہے. سب یاد رکھیں نہ رکھیں، 5 باتیں یاد رکھیے گا کہ صلح امام مصطفیٰ میں 5 خاص پوائنٹس تھے. اس پر امام علیہ السلام نے حاکم شام کے درخواست پر صلحوں کی دعوت قبول کی تھی. دعوت وہاں سے آئی تھی، قبولیت یہاں سے تھی. بات اس طرح الفاظ ادا کر لیں کہ ہاتھ اس نے پھیلائے تھے، عطا مصطفیٰ کی تھی. عطا میں پہلی شرط یہ تھی کہ حاکم شام کتاب خدا، سنت رسول خدا اور سیرت خلفائے صالحین پر عمل کرے گا. خلفائے راشدین نہیں، خلفائے صالحین. بس اس میں ایک فرق ہے، خلفائے راشدین کی گنتی شروع ہوتی ہے مسلمانوں کے یہاں رسول کے بعد سے، اور خلفائے صالحین کی گنتی شروع ہوتی ہے انبیاء کے زمانے سے. پہلا خلیفہ اگر خدا کا آدم ہے تو پہلا خلیفہ صالح آدم علیہ السلام، پھر داؤد علیہ السلام، پڑھے محمد والے محمد. تو امام نے لکھا تھا، یہ میں دہرا رہا ہوں پچھلے سال، مگر صرف 5 منٹ کے لیے، تاکہ یہ اتنا دہرایا جائے کہ سب کو زبانی یاد ہو جائے، پھر جس سے پوچھیں سولو میں کیا تھا یاد ہو اسے. امام فرماتے ہیں حکومت حاکم شام کے حوالے کی جا رہی ہے ان شرائط کے تحت. پہلی شرط کہ حاکم شام حکومت چلائے گا کتاب خدا کے مطابق، پہلی ہتھکڑی. پھر چلائے گا سنت رسول خدا کے مطابق، ایک اور ہتھکڑی. پھر چلائے گا سیرت خلفائے صالحین کے مطابق، گلے کا توق. یہ پہلی شرط ہے. شرط نمبر دو، حاکم شام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر سب و شتم نہیں کرے گا، بلکہ جب بھی کبھی علی کا نام لے گا، جب بھی کبھی امیر المومنین کا نام لے گا تو خیر کے سوا کسی اور انداز سے نام نہیں لے گا. شرط نمبر دو. شرط نمبر تین، حاکم شام کو اپنے بعد کسی اور کو اپنا جانشین بنانے کا اختیار نہیں ہوگا. حکومت حسن دے رہے ہیں تو واپس حسن کے پاس آئے گی، اور اگر حسن دنیا میں نہ رہے تو حسین کے پاس آئے گی. تو شرط نمبر تین کی بنیاد پر کربلا سمجھیے، حکومت حسن دے رہے ہیں، حاکم شام کو اختیار نہیں ہے کہ اپنے بعد کسی کو بنائے اپنا جانشین. یہ حکومت پلٹ کے واپس حسن کے پاس آئے گی، اور حسن نہ رہیں تو حسین کے پاس آئے گی. چوتھی شرط، یہ تمام افراد اہل زمین جو حکومت میں علاقے آتے ہیں سب کو امن اور امان میسر ہوگا، سب کی جان اور مال کا اور عزت و آبرو کا احترام حاکم شام کے ذمے ہوگا، اور خاص طور سے اولاد مولائے متقیان و شیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے امن ہوگا. امام کی شرائط میں شرط نمبر چار. شرط نمبر پانچ، کہ سالانہ 30 لاکھ درہم حاکم شام سرکار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچائے گا، اور جو جنگ صفین، جنگ جمل، جنگ نہروان میں لوگ شہید ہوئے امیر المومنین کے ساتھ، ان کے خانوادے کو وظیفہ مقرر کرے گا. صرف میں نے اشارے کیے ہیں کہ یہ پانچ اور نکات ہیں جس پر امام نے صلح کا عنوان قائم فرمایا تھا. 47 برس کے سن میں امام کی پوری مدت امامت اور مدت حیات، اور اس میں آپ کے معجزات بہت زیادہ، مناقب بہت زیادہ. صرف ایک جملہ آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہوئے، ابو جعفر طبری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینے میں قحط پڑ گیا، اور مدینے میں قحط کے دوران تمام لوگ نماز استسقاء پڑھنے کے لیے باہر نکلا، ایسے میں امام مصطفیٰ علیہ السلام بھی باہر آئے، اور آپ نے جب لوگوں نے آپ سے فریاد کی کہ دعا کیجئے، ہم تو دعا کر چکے، اب بارش نہیں ہو رہی، نماز پڑھ چکے، امام نے فرمایا مسکراتے ہوئے، بارش چاہتے ہو تم، بارش چاہتے ہو یا برف کے ٹکڑے چاہتے ہو، یا موتی اوپر سے گرتے ہوئے چاہتے ہو؟ ان کے تو انداز نرالے ہو گئے. کیا سب دے، سب دیری سلوار پڑے محمد والے. اچھا، پھر امام نے قید لگا دی کہ موتی اٹھائے کوئی نہیں، موتی اٹھائے گا تم میں سے کوئی نہیں. تم دیکھنا چاہتے ہو کہ فرزند رسول کی دعا میں اثر کیا ہے؟ ہاتھ بلند کیے. وہ نماز استسقاء پڑھ کر دعا مانگ کر تھک چکے تھے، مگر جس کی محبت نماز میں واجب کی گئی ہے اس نے ہاتھ بلند کیے. خدا نے قبولیت کے لمحات کو ایسا قریب کیا کہ نہ ہوا چلی نہ بادل اٹھے، مگر بارش شروع ہو گئی. وہ ایسا لگتا جیسے خدا نے تا تمام تر معاملات کو ایک دم ایسے سمیٹ لیا کہ الخلق سے نکل کر الامر میں آ گیا. ادھر ہاتھ اٹھے ادھر بارش شروع ہو گئی. پہلے تو بارش ہوئی, پھر اولے گرے, اولے گرنے کے بعد پھر گرے اوپر سے موتی.
اللہ اکبر اللہ
اکبر. کیا موتی گر سکتے ہیں؟ جی, بات بڑی آسان سی ہے. اگر بارش کا قطرہ خاص طور سے آب نیسان, خاص طور سے خاص آب نیسان, اگر قطرہ بارش کا سانپ کے منہ میں جائے زہر بنتا ہے, سی پی کے وجود میں جائے تو گوہر بنتا ہے, اور مشتبہ کی دعا سے بارش برسے تو کیوں نہ ہیرا بنے, موتی بنے. اور اگر یہ ہے چچا تو اس کا بھتیجا سید سجاد ہے کہ ہاتھ دھوتا ہے تو جو گرتا ہے ذرے سفید میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور پھر خدا نصیب کرے وادی سلام کی زیارت. آمین. اچھا, مرنے کے بعد تو اعمال لے جائیں گے, ابھی دو لے جائیں گے. مرنے کے بعد تو اعمال لے جائیں گے وہاں پر, ابھی دو لے جائیں گے. تو وادی سلام کی مٹی میں خاص بات یہ ہے کہ جب پانی برستا ہے, موسم بارش کا ہو, تو وادی سلام کی مٹی میں بنتے ہیں در نجف, جس کے باپ کے سرحانے قبرستان کی مٹی بارش کے قطرات کو در نجف بناتی ہو, اس کے بھتیجے کے ہاتھ کا دھوون پانی کو عمدہ قیمتی پتھر میں تبدیل کرتا ہو, اسی مشتبہ کے ہاتھ تو اٹھے تھے کہ بارش تھی, پھر برف باری تھی, اولے پڑ رہے تھے, پھر موتیوں کی بارش تھی. اور راوی کہتا ہے امام اتنے بلند ہوئے, امام بلند ہوئے, امام تو ہوتا ہی بلند ہے, آسمان نیچے آ گیا, اور ایسے نیچے آ گیا کہ امام نے ہاتھ بڑھا بڑھا کے ستاروں کو پکڑنا شروع کیا. یہ پورا معجزہ ہے مولا کا. ہاتھ بڑھا کر وہ تو آپ کے سامنے بہت سے عاشقوں کی داستانیں تو آئی ہوں گی نا, کہ جی عاشق کہتا ہے میں تیرے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لے آؤں گا. جو تارے توڑ کے لانے کی بات کہے وہ فانی عشق ہے, جو تارے توڑ کے دکھائے وہ ولایت کا انداز ہے. اور بات بڑی آسان سی ہے, کبھی دوشے پیغمبر پر علی کہتے تھے, آج رسول کے شہر میں حسن کہتے ہیں. ہاتھ بڑھایا, ستاروں کو توڑا, ہاتھ میں لیا, نیچے آ کے پھر چھوڑ دیا, ایسے واپس جاتے تھے جیسے چھوٹے چھوٹے پرندے واپس چلے جاتے ہیں. یہ ایسا منظر تھا, اس کو دلائل الامامہ اور اثبات الہدات نے, مدینہ المعاجز نے, کوکب دری نے, جنابی المودت نے, اور الدمۃ الثاقبہ نے بیان کیا. امام کے بہت سارے معجزات جو پڑھے بہت کم جاتے ہیں. کیا انداز ہے میرے مولا کا, بیٹھے ہیں مسجد میں پیاس لگی ہے, اور بیٹھے بیٹھے اب پیاس لگی ہو تو قبلہ ہم تو ہو جاتے ہیں آپ کی دعاؤں سے وی آئی پی, کہ پانی یہ رکھا ہوا ہے. اب اگر کوئی نیچے بیٹھا ہوا ہو, ذاکر ہی کیوں نہ ہو, پیاس لگے تو پانی کہاں سے پیے گا. تو امام علیہ السلام بیٹھے مسجد میں اور آپ کو پیاس محسوس ہوئی, آپ نے کسی کے پانی کے لیے آواز دی, کچھ تاخیر ہوئی تو آپ نے دیوار مسجد سے فرمایا یا ستون مسجد سے کہ ستون نبی کا نواسا پیاسا ہے, تو پتھر سے پانی نکلنے لگا. پتھر سے پانی نکل سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے, یہ قرآن کی آیت کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو مارا تھا
ایک بڑے پتھر پر تو پھر 12 چشمے پھوٹ نکلے تھے. اگر حضرت موسیٰ مارے تو 12 چشمے نکل آئے, اور اگر فخر موسیٰ کا بیٹا حسن ستون مسجد سے پانی طلب کرے تو پانی کیوں نہیں نکلے گا؟ ہو سکتا ہے اس کو اور آسان کر لیں. کچھ کے دل اتنے سخت ہیں کہ ان سے آنسو نہیں نکلتے, مگر پتھر سے پانی نکل آتا ہے. یہ قرآن کا پیغام سلوات پڑھے محمد والے.
حضرت سرکار امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام بلند سے بلند ترین سلوات نعرہ حیدری.
امام علیہ السلام کے فضائل و مناقب سے ایک جھلک آپ کی خدمت میں, اور آج اس معجزے کو مکمل کر لیں پھر بات کو آگے بڑھا دیں. بہت سارے توسل میں نے بیان کیے ان 10 دنوں میں, آنکھوں کے حوالے سے, جسم کے درد خاص طور سے ٹانگوں کے درد کے حوالے سے, وہ سب کا رزق کے حوالے سے, اولاد کے نہ ہونے پر اولاد کی تمنا پوری ہونے کے اعتبار سے, اور اب آئیے اس کا تتمہ کیا ہے کہ لوگ حیران ہوئے بیٹھے تھے مسجد میں کہ کیا ستون مسجد سے پانی بھی آ سکتا ہے؟ امام فرماتے یہ تو پانی ہے, تم چاہو تو میں اس ستون مسجد سے تمہیں شہد کا دودھ والا شربت پلا دوں. اچھا کھانے پینے میں تو ماشاءاللہ تھے, کسی دور میں ہو. آج بھی لوگ کہتے ہیں مولانا اگر مجلس میں آپ کو سامعین چاہیے تو کہہ دیجئے فرشادہ بچھانے والوں سے, جی آخر میں لکھتے ہیں نوٹ نیاز کا بھی اہتمام ہے. خدا معلوم یہ جملہ صحیح ہے یا غلط, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوتا. خیر نیاز والے الگ ہوتے ہیں اور جو بے نیاز ہوں کیا مطلب نیاز سے؟
سبحان اللہ.
ہم تو مولا کی محبت میں آتے ہیں, تبرک کی محبت میں نہیں آتے. تبرک تو خود بخود مل جاتا ہے. جو گھر میں ناشتہ کیا وہ تبرک نہیں تھا گیا؟ جو گھر میں کھانا کھایا وہ تبرک نہیں تھا گیا؟ ہم تو جب کبھی اپنے گھر کی غذا کو تبرک خیال کرنا چاہیں تو دسترخوان بچھا کر ذکر حسین کر لیں.
سبحان اللہ.
گھر میں مجلس بھی ہو جاتی ہے, اسی تبرک بھی ہو جاتا ہے. لازم نہیں کہ انسان یہ سوچ کے آگے بڑھے. محبت حسین میں آئیے. مولا حسین کے یہاں آنے والوں کو دینا ہے, لینا نہیں ہے. ہم نصرت حسین کے لیے آتے ہیں. بڑا اچھا جملہ ہے, یہ عراق کے لوگ خاص طور سے استعمال کرتے ہیں جو موقف لگتے ہیں راستے میں. موقف مانے استقبالی کیمپ زائرین کے لیے. البتہ موقف کی عربی میں نے خود عراقیوں سے پوچھی اس کا مطلب کیا, نہیں معلوم ان کو. یہ موقف سے نکلا ہوا لفظ ہے تو موقف بن گیا, یہ ہے کیا لفظ؟ یا وقبہ لفظ ہے یا وقفہ لفظ ہے, نہیں معلوم ان کو, بھی نہیں معلوم. چل آ رہا بس. خیر تو موقع پر لکھا ہوا بینر, اس پہ عبارت ہی موجود تھی کہ اپنے نفس کے ذریعے حسین کی خدمت کرو, اپنے نفس کے لیے حسین سے خدمت مت لو. اس میں کتنی گہرائی ہے, اپنے نفس کے ذریعے حسین کی خدمت کرو, اپنے نفس کے لیے حسین سے خدمت مت لو. اور اسی ایک فارمولے پر وہ تمام لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. جب بات زبان پر آ گئی ہے اور مہین قریب ہے تو خالی ایک جملہ عاشقان حسین کے حوالے سے. میں نے دو راتیں نجف سے کربلا جاتے ہوئے بیچ میں بائی واک دو گھروں میں قیام کیا تھا, نہ جان نہ پہچان, اور ہم ان کے مہمان. اور ایسا اعتماد ہے. یہاں لوگ گھبراتے ہیں کہ اگر گھر میں ماتم دار آ گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز آگے پیچھے ہو جائے. اللہ اکبر, وہ ایسے عاشق ہیں, پورا گھر کھلا ہوا ہے, آ کے بیٹھو, یہ کھانا ہے, یہ پانی ہے, یہ بستر ہیں, یہ تمام سہولیات ہیں. اور خاص طور سے کربلا کی جو مضافاتی آبادی ہے, جب ایک رات وہاں قیام کیا ایک مومن کے گھر میں, آپ یقین کریں صبح سے شام تک بڑی کڑھائی چڑھی ہوئی ہے, کھانا پک رہا ہے, لوگ کون آئے گا, ظاہر آئیں گے. گاڑی لے کر جاتا ہے روڈ پر, بٹھا بٹھا کے لاتا ہے. میں نے دیکھا علاقے میں دکانیں ساری بند ہیں, پوچھا دکانیں بند کیوں ہیں, کہا سارے سال کماتے ہیں اور اربعین پہ لٹاتے ہیں. خیر بات چلی کہاں سے تھی اور کہاں پہنچ گئی. اب آئیے امام کی اولاد امجاد کے حوالے سے, میں پھر جملہ کہوں کہ میں ہم پتہ نہیں کر سکا. اس سے پہلے کہ میں عمل ام داؤد پہ بات کروں, آل طاووس پہ بات کروں, عبداللہ محض کے ایک اور بھائی جناب ابراہیم حسن مسنہ کی اولاد, اور حسن مسنہ کی اولادوں میں عبداللہ محض, عبداللہ محض کے بیٹے محمد نفس زکیہ جو آپ سن چکے, ان کی اولادوں کے احوال الگ. البتہ ایک واقعہ تف, ایک واقعہ فخ, ایک فرات کا کنارہ کوفے میں, اس کو جو فاطمہ بنت الحسین نے روایت کیا, اور ایک اکیلی قبر حضرت ابراہیم کی قتیل کہلاتے ہیں, قتیل معنی مقتول, اور علاقے کا نام ہے باخ مرا, یہاں پر ایک قبر ہے. اور مولائے متقیان علی ابن علی طالب علیہ السلام نے
اللہم صلی علی محمد و آل محمد
اپنے خطبے میں, جو آنے والے حالات کی خبر دی, جو غیب کی باتیں بیان فرمائی تھیں, اس میں بتا دیا تھا کہ غالب ہوگا پھر مغلوب ہوگا, قاہر ہوگا پھر مقہور ہوگا, اور کسی نامعلوم تیر کا نشانہ بنے گا, اس کے قاتل کے خدا ہاتھوں کو شل کر دے, اس کے قاتل پہ خدا اپنے عذاب کو نازل کر دے, اور علاقہ باخمرہ میں دفن کیا جائے گا. بہت سے نہج البلاغہ سے ایسی خبریں موجود ہیں جو یا تو عام طور پر پڑھی نہیں جاتی, یا پڑھی جائیں تو سمجھائی نہیں جاتی. فخ مکے سے قریب کا علاقہ, یہ باخمرہ بصرہ اور کوفہ کے درمیان کا علاقہ. کون شخص ہے یہ؟ یہ ابراہیم ہے. ابراہیم کون؟ عبداللہ محض کے بھائی اور حسن مسنہ کی اولاد سے امام مشتبہ کی اولاد میں. اور جب محمد نفس زکیہ شہید ہو گئے تو ان کے خون کے انتقام کے لیے ابراہیم نے تلوار اٹھائی, اور ابراہیم نے تلوار اٹھائی کس مقام پہ اٹھائی؟ بصرہ کے اندر. اور بصرہ میں آپ نے پھر ایک مرتبہ تمام تر لوگوں کو جمع کیا, اور یہاں تک کہ کیفیت یہ پہنچی کہ آپ کے ہاتھ پر بھی 100,000 افراد نے بیعت کی. بصرہ, اہواز, کچھ خراسان کا علاقہ, کچھ بغداد کے زیدیہ افراد بھی شامل ہو گئے. اور کب کا واقعہ؟ 145 سن ہجرت کا واقعہ. ابو جعفر منصور ملعون جب بغداد تعمیر کر رہا تھا اسے اطلاع ملی کہ جی بغاوت ہو گئی اور بصرہ قبضے میں چلا گیا, تو ایسا حواس باختہ ہوا کہ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. غالباً یہ ابراہیم کا جو اقدام ہے, جو انتقاضا ہے, یہ محمد نفس زکیہ سے بڑا واقعہ. بعض لوگ کہتے ہیں ابراہیم محمد نفس زکیہ کے سگے بھائی تھے یا آپ کے چچا تھے. ناموں کے اتنے اشتباہات ہیں کہ ایک نام اتنے مقامات پہ ریپیٹ ہوا, بھائیوں میں بھی ہے اور چچاؤں میں بھی ہے, اولاد میں بھی ہے اور خاندان میں بھی ہے. تو ان کے نام کی پہچان ہے قتیل, المعروف بقتیل, جو قتیل کے نام سے یاد کیے گئے ابراہیم. 100,000 افراد نے بیعت کر لی. جب منصور کو اطلاع ہوئی تو منصور نے حواس باختہ ہو کر سب چھوڑ چھاڑ کر, کیا بغداد شہر کی تعمیر, کیا دماغ کی خرابی, سب چھوڑ کر اس فکر میں لگ گیا کہ کہیں وہ یہاں تک نہ پہنچ جائے. مجھ سے کل بھی کسی مومن نے غالباً سوال کیا تھا, کل یہ پرسوں ہوتا ہے شاید کہ مومن کسی ایک دن آیا ہو, تمام دن نہ آ سکا ہو. تو بات دہرا دوں کہ آخر ابو جعفر المنصور کو دشمنی کیا تھی؟ تو آل محمد سے دشمنی کا ایک ہی عنوان ہے حسد, ایک ہی عنوان ہے حسد, اور یہ عنوان ازرو قرآن ہے, یہ میرے الفاظ نہیں ہے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ, کیا وہ حسد کرتے ہیں ان لوگوں پر جن کو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کر دیا ہے؟ تو آل محمد کے تمام دشمنوں کا ایک عنوان حسد, ایک عنوان جہالت. لیکن ابو جعفر المنصور نے عبداللہ محض کے بیٹوں محمد نفس زکیہ اور ابراہیم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے, حکومت ان کے پاس پہنچنا تھی اور قبضہ کر لیا صفہ اور منصور نے مل کر. تو اب یہ سب سے زیادہ خوف کی حالت میں تھا کہ خطرہ اگر گورنمنٹ آف عباسی کو تھا تو اولاد امام مصطفیٰ سے تھا. ایسے شجاع اور ایسے بہادر تھے کہ ان کا نام سن کر منصور کے پیروں کے نیچے زمین نکل گئی. اس نے قسم کھائی کہ جب تک میں ابراہیم کے مارکے سے فتح یاب نہ ہو جاؤں تب تک میں نہ تو عمدہ کھانا کھاؤں گا اور نہ کوئی لذت والا عمل انجام دوں گا. اور پھر کہتے ہیں کہ اس نے عیسیٰ ابن موسیٰ, وہی شخص جو پہلے بھیجا گیا تھا, عیسیٰ ابن موسیٰ کو 2,000 سپاہیوں کا لشکر دے کر روانہ کر دیا. اس کے پاس فوج کم تھی, جی اس کی فوج بٹی ہوئی ہے مختلف ممالک میں جو اس وقت اسلامی کیپیٹل کے ساتھ مربوط تھے, بٹی ہوئی فوج تھی. تو اس نے کم از کم 2,000 پر مشتمل دستہ روانہ کیا جانب بصرہ, اور بصرہ میں ابراہیم کا لشکر, ابراہیم بہت متقی پرہیزگار, اس ابراہیم نے اپنے لشکر کو تیار کیا. غالباً یہ جنگ بصرہ میں ہوتی لیکن ہائے کوفہ, کوفے کے لوگوں نے آ کر بصرہ پہنچ کر ابراہیم سے کہا تھا کہ چلو کوفہ, 100,000 تلواریں آپ کے ساتھ ہیں. تاریخ نے کتنی بار کروٹ دی ہے, بار بار کوفے کے ان افراد کا چہرہ دکھایا کہ جو دھوکے باز رہے. کہ چلو کوفے, 100,000 تلواریں وہاں موجود ہیں آپ کے لیے. بصرہ والے روکتے رہ گئے ابراہیم. ابراہیم نے اعتبار کر لیا کوفے والوں کی دعوت میں اور بصرہ کو چھوڑ کے کوفے اور اسی کوفے کے راستے میں لشکر کی محاذر آئی ہوئی, اور ایسی محاذر آئی تھی کہاں 2000 کا لشکر, کہاں بصرہ کے لوگ بھی آپ کے ساتھ جو آئے تھے, جو کوفے سے آ کے جمع ہو گئے, ایک بڑا لشکر تھا ابراہیم کے ساتھ, اور اتنا بڑا لشکر تھا کہ جب انہوں نے حملہ کیا ہے, جنگ شروع ہوئی ہے, تو یہ لشکر با خمرہ سے دوڑتا ہوا کوفے کی دیوار سے جا ٹکرایا. ایک مرتبہ پھر تاریخ نے کربلا کی یاد کو دہرا دیا کہ ایسے ہوتے ہیں اولاد ابو طالب کے فرد, جب تلوار اٹھائیں تو پھر سب بھاگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, اتنا بھاگے. اور امام کے الفاظ, اور امام نے خبر دی کہ با خمرہ کے مقام پر پہلے غالب ہوگا پھر مغلوب ہو جائے گا, قاہر ہوگا پھر مغفور ہو جائے گا, ویسے ہی ہوا. ابراہیم عملاً جنگ جیت رہے تھے, اور تقریباً عیسیٰ ابن موسیٰ اور اس کے حواری میدان چھوڑ کر نکل رہے تھے. ایسے میں کہتے شدید گرمی تھی, حضرت ابراہیم نے گرمی کی بنیاد پر اپنے گریبان کو ذرا کھولا تاکہ تھوڑی سی ہوا لگے. لڑتے لڑتے آپ کے پورا جسم پسینے میں شرابور تھا, جیسے ہی آپ نے اپنے گریبان پیرہن کو کھولا تاکہ ہوا لگے تھوڑا سانس لے سکے, اسی وقت نامعلوم سمت سے تیر آ کر لگا جو آپ کے گلے میں پیوست ہوا. خطبہ مولا کائنات کا, نامعلوم تیر کا شکار ہو, اور امام نے تیر چلانے والے بد دعا کیے, وہ تیر چلا اور ابراہیم کے آگے لگا. ابراہیم زمین پہ گرے ہیں, اور جملہ زبان پہ یہ تھا کہ ایک امر ہم چاہتے تھے اور ایک امر خدا چاہتا ہے, ہوگا وہی جو امر خدا کے لیے منظور ہے. اس کو الفاظ پلٹ کے کہیے, رزن بے قضائے ہی تسلیم لے امر. پھر تو کیا تھا, بھاگی ہوئی فوج. اچھا یہ عجیب سی بات ہے کہ اگر لشکر کا اہم ترین شخص کمانڈ کرنے والا اگر زخمی ہو جائے یا گر جائے تو جنگ ختم ہو جاتی ہے, جیتا ہوا لشکر ہار جاتا ہے کہ ان کی ساری ہمتیں ختم ہو جاتی ہیں. تو وہ جو بھاگ رہے تھے واپس پلٹ کر آئے, اور احد کی جنگ کی یاد تازہ ہو گئی, ابراہیم گرے اور انہیں گھیر لیا گیا, اور فرقہ زیدیہ کے جو افراد آپ کے ساتھ تھے, 400-500 لوگ تھے جو حلقہ بنائے ہوئے تھے آپ کے وجود کو لیے ہوئے, سب کے سب شہید کیے گئے. آخر میں ابراہیم کا سر کاٹا گیا. ابراہیم کا سر کاٹ کر روانہ کیا گیا, پہلے کوفے گیا. عیسیٰ ابن موسیٰ نے جب ابراہیم کا سر دیکھا شکر کا سجدہ کیا, اور منصور کو خبر نہیں ہو رہی تھی, سمجھ رہا شاید ہماری فوج ہار چکی, پریشان تھا. اس نے وہ خبر سن رکھی تھی امام صادق سے کہ ابو جعفر المنصور کی حکومت چلے گی, صفا کی اور ابو جعفر منصور کی, تو بار بار کہتا تھا وہ جعفر صادق کا فرمان کیا ہوا, میری حکومت ختم نہیں ہو رہی ہے. اس نے یہ بات سنی تھی امام سے کہ محمد ابراہیم شہید ہو جائیں گے, تو وہ کہتا تھا کہ یہ اب تک مکمل کیوں نہیں ہوئی خبر. آخر کچھ دیر بعد ابراہیم کا کٹا ہوا سر منصور کے پاس بغداد بھیجا گیا, بہت دور نہیں ہے, یہ شام کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کوفے سے بغداد کا مسئلہ ہے. ہو سکتا ہے 2.5 سے 3 دن لگے ہوں اور کوفے سے کٹا ہوا سر بغداد پہنچا. یہ شوال کا واقعہ ہے اور 48 سال کا سن تھا ابراہیم جب شہید کیے گئے. محمد نفس زکیہ 45 سال کے سن میں شہید کیے گئے تھے. 2 مہینے 18 دن تک زمانے خروج تھا مہدی آل محمد, محمد نفس زکیہ اور ایک یہ ابراہیم قتیل کے نام سے معروف ہو گئے. بھائی ابراہیم کا کٹا ہوا سر ان کے باپ, اگر ابراہیم مراد لیے جائیں محمد کے بھائی, تو عبداللہ محض قید میں تھے. عبداللہ محض کے پاس یہ کٹا ہوا سر ابراہیم کا بھیجا گیا اور ابراہیم کے کٹے ہوئے سر کو جب لے کر پہنچے زندان کے اندر تو عبداللہ نماز پڑھ رہے تھے. ربی نے کہا کہ نماز جلدی ختم کرو, تمہارے لیے خبر ہے, بڑی خبر ہے. نماز تمام جب کی عبداللہ نے تو جوان بیٹے کا کٹا ہوا سر مصلے پر عبداللہ کو دیا. سلام ہو عاشقانِ سید الشہداء پر. اپنے جوان کے کٹے ہوئے سر کو لے کر نہ روئے نہ فریاد کی بلکہ فخر کے ساتھ فرمایا تو ان میں شامل جنہوں نے اپنے عہد کو پورا کر دیا. ابراہیم اور محمد کی شان بہت بلند تھی امام کی اولادوں میں. حسن مسنہ کے بیٹوں میں سے حسن مسنہ کی ایک اور اہلیہ ہیں جو اہل روم سے ہیں اور یہ کنیز اہل روم سے آئی ہیں, ان کا نام تھا حبیبہ. ان کی گود میں خدا نے حسن مسنہ سے 2 بیٹے عطا کیے, ایک کا نام تھا جعفر, ایک کا نام تھا داؤد. اور جب داؤد کو 6ویں امام کے دور میں اریسٹ کیا گیا تو چونکہ یہ خاندانی اہل بیت کی خاتون نہیں ہے, یہ اہل روم سے آئی ہوئی کنیز ہے حبیبہ, اس نے 6ویں امام کی خدمت میں جا کے فریاد کی مولا مولا میرا بیٹا, میرا بیٹا گرفتار ہو گیا. تو امام علیہ السلام نے رجب کے مہینے میں 13, 14, 15, 3 دن کا ایک عمل روزے کے ساتھ بتایا تھا, اس کو عمل ام داؤد کہتے ہیں. یہ اصل میں داؤد کی ماں کون؟ حبیبہ. داؤد کون؟ داؤد ابن حسن مسنہ ابن حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, یہ داؤد. اس عمل کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ کے علم میں ہیں, حاجات کی پورے ہو جانے کے لیے, مشکلات کے خاتمے کے لیے, وسعت رزق کے لیے, خاص طور سے اگر یہ عمل امام نے تعلیم دیا اسی کام کے لیے کہ اگر کوئی قید میں ہو اس کی رہائی مقصود ہو. تو حبیبہ داؤد کی ماں نے یہ عمل کیا 3 دن کا. بعض علماء کہتے ہیں کہ رجب بہت بہتر ہے اس کے لیے, اگر رجب کے علاوہ کرنا ہو تو چاند کی تاریخیں 13, 14, 15 تین دن کے روزے اور 15 تاریخ زوال آفتاب کے وقت غسل, پھر وضو, پھر نمازیں ظہر عصر کی اور پھر قرآن کے سورے اور دعائیں. عمل ام داؤد یہ بھی امام مشتبہ کی اولادوں کی برکت سے ہم تک پہنچا. اس کے بعد صرف آخر میں 2 جملے. بہت مشہور لفظ ہے سید ابن طاووس. اب ڈیپ کا اور گہرائی کا وقت ختم ہو گیا. یہ 6 قسم کے افراد پر بولا گیا ہے سید ابن طاووس. آل طاووس میں حسن, حسن کون؟ محمد کے بیٹے. محمد کون؟ ابراہیم کے بیٹے. ابراہیم کون؟ حسن مسنہ کے بیٹے. تو حسن اولن کہلائے تھے طاووس. طاووس کا مطلب کیا ہے؟ طاووس کہتے ہیں عربی زبان میں مور کو، اور شمائل اتنے خوبصورت تھے حسن کے، اتنا حسین چہرہ تھا کہ جیسے ایسا لگتا تھا جب کبھی روشنی کی کرن پڑتی تھی جیسے آپ کے وجود کے رنگ چمک رہے ہوں، جیسے مور کے پر چمکتے. اس صفت کی بنیاد پر آپ کو طاووس کہا گیا، اور آپ کی پوری آل کو آل طاووس کہا گیا. اس لیے میں نے حوالہ دیا تھا پہلے آپ کو کتاب اقبال کا، سید ابن طاووس نے رضی الدین جو کتاب تالیف فرمائی دعاؤں کے حوالے سے، یا کبھی آپ پڑھتے ہیں مفاتیح میں لکھا ہوتا ہے سید نے، سید نے کتاب اقبال میں اس دعا کو لکھا. یہ سید کون؟ ابن طاووس. ابن طاووس کون؟ امام مجتبیٰ کی اولاد. تو یہ تمام کے تمام اولادوں کا ذرا سا احوال تھا، بالکل ایک نام لینے کی حد تک ہوا ہے، ورنہ بیٹوں پر بیٹیاں، بیٹیوں کے حالات، بیٹیوں کی شادیاں کہاں پر ہوئیں ان کے حالات، ان کی اولاد کہاں تک پہنچی ان کے حالات، بس اتنا کافی ہے کہ خدا نے اسے کوثر کہا تھا وہ آج بھی باقی ہے. تم نے سارے ظلم کر لیے، سادات کو مٹانے میں کامیاب، اب کیا مٹاؤ گے؟ ظلم و ستم کی ہر ایک کوشش ناکام ہو چکی. واقعاً قبریں بن گئیں علاقوں میں، علاقے قبرستان بن گئے آل محمد کے افراد کے جنازے دفن ہوتے ہوتے. ہم بہت اچھے دور میں ہیں، ورنہ تو ایسے دور گزرے جہاں کوئی نام بتانے والا بھی نہیں تھا، کس کو نام بتائیں اپنا، چھپاتے تھے کہ ہم سید ہیں، ہم اولاد حسن ہیں. عزیزوں میں کیا کروں، مجھے کربلا والے آقا حسین کا جملہ یاد آتا، فرماتے ہیں جب بھی کسی غریب کا تذکرہ کرنا مجھ غریب الوطن کو یاد کر دے، اور سب سے پہلے وہ جملہ مولا حسن کی زبان پر آیا ہے، اور بہت سخت جملہ ہے، آپ غور کیجیے گا. جب آپ کو زہر دیا گیا تو زہر مشروب میں دیا گیا، مشروب چاہے شربت ہو، مشروب چاہے پانی ہو سادہ، یا مشروب چاہے خالص دودھ ہو، یعنی پینے والی شے میں دیا گیا. اور امام حسن کی حالت یہ تھی، فرماتے تھے ہم تو سیراب ہو کر شہید ہوتے ہیں، اور بھیا تم پیاسا شہید ہو. اس حد تک امام نے اس جملے کے ذریعے کربلا والوں کے مسائل کو یاد کیا. اور جب بہت پچھاڑے کھا کر روتے تھے مولا حسین اپنے بھائی کے لیے، ماتم دارو، ویسے میں اپنے بھائی کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے مولا حسن نے جملہ فرمایا تھا، لا یوما کا یوم کا یا ابا عبداللہ، حسین ایسا دن تو کوئی ہے ہی نہیں جیسا دن تجھ پر آیا. اے بھیا ہم رخصت ہو گئے تو تو ہمارے جنازے کو اٹھائے گا، لیکن تیرا لاشا تو بغیر گور و کفن کے جلتی ہوئی زمین کربلا پر رہ گئے. واہ غربتا، مولا حسن کو دو بار کفن مل گیا، ایک مرتبہ کفن پہنا کے جنازہ رخصت کیا گیا تھا، اور دوبارہ جب تیر مارے جنازے پہ اتنے تیر مارے گئے تھے کہ پورا کفن خون سے رنگین ہو گیا تھا، اور میرا مولا اپنے بھائی کے جنازے کو واپس لے کر آیا، بہنوں کو جمع کیا, تیر نکالے گئے, دوبارہ کفن. کہتے ہیں بعض علماء کہ دوبارہ کفن پہنایا گیا, میں کہتا ہوں شاید یہ دو مرتبہ کفن مکمل ہو گیا. آئے اس کا بھائی بے کفن رہ گیا, اس کے بھائی کو دو مرتبہ کفن مدینے میں پہنایا گیا. جنازہ حسن کا اٹھتا ہوگا, آنکھوں سے مولا کے آنسو بہتے ہوں گے کہ ہمیں تو دوبارہ بھی کفن مل گیا مگر حسین تجھے کفن نہ ملے گا. اور رونے والوں نام حسین آپ نے سنا, گریا ہو گیا. بس ایک جملہ سنیں, شام کے بازار میں قافلہ گزر رہا تھا اور لوگ تماشے کو آئے ہوئے تھے, بچوں کو ساتھ لائے تھے, بچوں کو ساتھ آؤ تماشا دیکھو آؤ تماشا دیکھو. ایسے میں ایک بچہ اپنی ماں کے ساتھ آیا ہے, بچے کا نام حسین ہے, بچے کا نام حسین ہے. قافلے میں آیا تو ماں سے بچھڑ گیا, تماشا دیکھنے آیا تھا بچھڑ گیا. ماں سے تاب ضبط نہ رہی, بچے کو ڈھونڈنا شروع کیا. قافلے کے پاس آتی ہے, بیٹا حسین بیٹا حسین, حسین کہاں رہ گئے, حسین جواب کیوں نہیں دیتے. بار بار حسین کا نام سنا, جناب زینب سے تاب ضبط نہ رہی, فرمایا کس حسین کو ڈھونڈتی ہے, اگر میرے حسین کی تلاش ہے تو دیکھ سرنوں کے سنا پر ہے لاش میدان کربلا میں بے گور و کفن پڑی ہے. وہ کہتی ہے خاتون اے قیدن عورت, میں تو اپنے حسین کو تلاش کرتی ہوں, میرا چھوٹا بچہ میرے ساتھ آیا تھا, تم قیدیوں کے تماشے کو آئے تھے, خدا معلوم کہاں کھو گیا ہے. جناب زینب نے اس سخت جملے سنے, فرمایا واپس چلی جا, تیرا بیٹا میرے حسین کو روتا ہے, اپنے گھر میں جا کے دیکھ لے. اب جو اپنے گھر میں آئی ہے دیکھا, ارے چند سال کا بچہ خاک پہ بیٹھا ہوا دونوں ہاتھوں سے سر و سینہ کو پیٹتا جاتا ہے. واہ حسینا واہ حسینا واہ, کی سبائیں بلند ہے. اجرکم اللہ, خاتون نے سمجھایا بچے کو بیٹا کیوں روتا ہے, کہ اماں آقا حسین پہ روتا ہوں, کہ ہمارے تو آقا حسین مدینے میں رہتے ہیں, یہ تو کوئی باقی ہے اس کا سر کاٹ کے لایا گیا ہے. بچہ کہتا اماں میں پوچھ کر آیا ہوں, یہی وہ سر حسین ہے جو زہرا کا لال ہے, جو علی کا بیٹا ہے, محمد کا نواسا ہے. اتنا چیخ کے رویا کے روح پرواز کر گئی, دھڑکنا بند ہوا, ماں غش کھا غش میں آ گئی. غشی کی کیفیت ہے, ہوش میں لایا گیا ماں کو, اٹھایا بچے کی میت کو, اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا. گھر سے باہر نکل آئی, ایک قافلے کے پاس آئی ہے, آ کر جناب زینب کی خدمت میں کہتی شہزادی میرا حسین, آقا حسین پہ روتے روتے خاموش ہو گیا. ارے کچھ دعا کیجئے کہ خدا اس کی زندگی لوٹا دے. آپ فرماتی ہیں ایسا کرو آگے چلی جاؤ, بالکل ناموں کی مہار تھامے ہوئے, سب سے آگے ہتھکڑیاں پہنے ہوئے, زمانے کا امام جا رہا ہے, اس سے کہو دعا کر دے گا. بچے کی میت کو لیے ہوئے امام سجاد کے سامنے آئی ہے, امام سجاد نے ہتھکڑی والے ہاتھوں کو بلند کیا, فرمایا سکینہ باقر آمین کہہ دو, ہم دعا کرتے ہیں. ہاتھ اٹھایا, پروردگار میرے حسین کا واسطہ, اس صحیفہ کے حسین کو زندگی دے دے. ادھر دعا مکمل ہوئی, بچہ ماں کی گود میں تڑپ کے بیدار ہوا, اٹھ کے بیٹھ گیا. کہتا تھا قریب آ کر ناکوں کے پاس بتاؤ شہزادیوں, آپ میں جناب زینب کبریٰ کون ہے؟ بی بی نے اپنے قریب بلایا اٹھ کے, کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ میں تو مر گیا تھا, بی بی آپ کے نانا نے زندگی دلوائی ہے اور پیغام دیا ہے. ارے جا کر زینب کو سلام دے دے اور کہنا بھی بازار شام اور پھر دربار
اے
پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد، اے خدا جو گریا کی آوازیں بلند ہیں، جو فریاد کو نہ ہے، جو آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے آقا حسین کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، واسطہ حسین کی سوکھی رگوں کا، واسطہ زینب کے کھلے سر کا، واسطہ عباس کے کٹے بازوؤں کا، واسطہ اصغر کی سوکھی زبان کا، واسطہ اکبر کے زخم جگر کا، اے خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے، تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما، اے پروردگار پروردگار مرنے سے پہلے اب کربلا مولا کی زیارہ نصیب کر دے، خدا خدا کیسے برداشت کریں، ایک بھائی کا روزہ تو کربلا روشن ہے، ایک بھائی کے مزار جنت البقیع میں ٹوٹی ہوئی قبر فریاد بنا ہے، اے خدا جنت کے جوانوں کے دونوں سردار ہیں، اب بقیع کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما، نظام ظلم کو نابود فرما، امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے خدمت گزاروں میں شامل فرما۔